بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. آج کی ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے مطابق اس دورہ قرآن کی یہ چھٹی کلاس ہے جس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے آغاز کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ ایک بہت جامع سورت ہے جس میں اللہ تعالی نے بہت سارے مسائل بیان فرمائے ہیں. گزشتہ کلاسز میں سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے واقعات عبرت کے لیے بیان کیے گئے اور اللہ تعالی نے ہمیں بہت سارے احکامات اس سورت میں عطا فرمائے جن میں قبلے کی تحویل کا حکم ہے، حج کے مسائل ہیں اور ایسے ہی خاندانی اور معاشرے کے بہت سارے مسائل ہیں جو اسلام نے ایک خاندان مرتب کیا ہے، اس کے جوڑنے اور توڑنے کے کیا احکامات ہیں وہ عطا کیے گئے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ موت اور زندگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اللہ تعالی جس آیت سے ہم آغاز کر رہے ہیں اس میں اللہ رب العزت ایک ایسے گناہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور انسان کو اس سے ہر طرح بچنے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے کہ انسان پوری طرح کوشش کرے اس گناہ سے بچنے کی، اور وہ ہے سود اور ربا کا گناہ. سود یا ربا اسلام کے اندر اس کی کسی طرح بھی اجازت نہیں ہے، اور اسلامی معاشرہ جب اس سود کی بیماری سے الگ تھا تو اللہ تعالی کی طرف سے رحمت اور برکتیں نازل ہوتی تھیں. جب یہ اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں آ گئیں، سود حرام ناجائز، تو جو اللہ تعالی کی طرف سے برکت تھی رحمت تھی وہ جو ہے وہ اٹھ گئی ہوئی ہے. ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله تعالى نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، حرام اور سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، قیامت والے دن یا قبروں سے جب یہ لوگ اٹھائے جائیں گے تو ان کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے شیطان نے انہیں جو ہے وہ چھو کر، جیسے جنات کسی کو چھو کر جو ہے وہ پاگل اور مجنون بنا دیتے ہیں، اس طرح کر کے یہ پاگل یا مجنون کی طرح جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے. یا تخبطہ الشیطان من المس، اور یہ ان کی اٹھانے کے وقت ان کی یہ حالت اس لیے کی جائے گی کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت جو ہے یہ بھی تو سود ہی کی طرح ہے، کہ تھوڑی قیمت کی چیز لے کر زیادہ قیمت میں بیچنا یہ بھی تو وہی ہے. حالانکہ نہیں، اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع خرید و فروخت تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس جس کے پاس اللہ کی طرف سے یہ نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا تو اس کے لیے جتنا پیچھے گزر چکا ہے وہ تو اس کے لیے جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، وہ تو اس کے لیے ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور پھر بھی اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. وَمَنْ عَادَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاننے کے بعد، حکم آنے کے بعد، سب کچھ جاننے کے بعد پھر بھی اس معاملے میں لگا رہا تو فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یاد رکھ لیں کہ ربا اور سود جو ہے وہ اسلام میں دو طرح کا سود اور دو طرح کا ربا جو ہے وہ حرام ہے. ایک ہے ربا الفضل اور ایک ہے ربا النسیہ. ربا الفضل یہ ہوتا ہے، ربا الفضل جو ہے اور ربا النسیہ جو ہے، ان میں فرق یہ ہے کہ ربا الفضل اس سود کو کہتے ہیں جو ایسی چیزوں میں ہوتا ہے جن کو ماپا جاتا ہے یا جنہیں وزن کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ گندم ہے، چاول ہیں، جو ہیں، ان میں دو چیزیں لازم ہیں کہ یہ چیزیں برابر برابر ہونی چاہیے اور نقد و نقد دی جانی چاہیے. گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، یعنی جو بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوگی انہیں برابر برابر دینا لینا اور اس میں نقد نقد دینا یہ لازم ہے. اگر ایک چیز ابھی دی جاتی ہے اور ایک بعد میں دی جاتی ہے، یا یہ ہے کہ اس میں کمی بیشی کی جاتی ہے، تو یہ ان چیزوں میں سود سمجھا جاتا ہے. دوسرا جو ہے وہ ربا النسیہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو قرض دے اور واپس لیتے ہوئے، یعنی قرض دیتے ہوئے یہ طے کر لیا جائے کہ جب یہ قرض واپس کرنا ہے تو اسے بڑھا کر دینا ہے، اور وہ جتنا بڑھا کر دینا ہے وہ متعین کر لیا جائے کہ 1%، 2%، 3% اس کے اوپر اضافہ کر کے دینا ہے، تو یہ جو ہے وہ حرام ہے. یہ ہے ربا النسیہ، ان دونوں طرح کا جو ہے یہ معاملہ کرنا حرام ہے. اللہ نے فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ جو ہے اس ربا کو مٹائے گا، اس کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو، ایسے گنہگاروں کو اور ایسے ناشکروں کو پسند نہیں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود اس طرح کے ربا اور سود کے معاملات جو ہے وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جو پسند فرماتا ہے تو ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، نماز کو قائم کیا، زکاۃ کو ادا کیا، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ان پر نہ ہی کوئی غم ہوگا نہ ہی ان کے اوپر جو ہے وہ خوف ہوگا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اور جو لوگ سود کے معاملات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یا اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور سود اگر اسلام میں آنے سے پہلے یا یہ حکم جاننے سے پہلے کوئی سودی معاملات تمہارے کر رہے تھے تم کوئی ایسا معاملہ اور اس کا سود لینا کوئی باقی اب ہے تو اسے چھوڑ دو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس سودی معاملوں کو چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کا حکم آنے کے بعد پھر بھی اگر تم سود کے معاملات کر رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور توبہ کرتے ہو تو جتنا کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اتنا جو ہے واپس لے، اتنا واپس لے سکتے ہو، اس سے زیادہ لینا تمہارے لیے حرام ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ہی تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا جائے اور نہ ہی تم کسی پہ جو ہے کوئی ظلم کرو۔ جی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فلک مرؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، جو تمہارا اصل مال ہے اسے جو ہے تم واپس لے سکتے ہو، نہ ہی کسی پہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا جائے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، جس سے لین دین کرنا ہوتا ہے اگر وہ تنگ دست ہے اور اس سے کچھ مال لینا ہے اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے مزید مہلت دے دو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر تم کچھ صدقہ کر دو، کچھ اسے معاف کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس مسئلے کو ختم کرتے ہوئے اللہ نے آگے والی آیت جو قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے، بالاتفاق قرآن مجید کی آخری آیت جو نزول کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے وہ یہ آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، لوگو اس دن سے ڈر جاؤ جس دن اس اللہ کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر ہر ایک جان کو وہ پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے، اور کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ اور سود کے معاملات کو ترک کر دو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ایسی آیت جو قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپس میں قرضے کا لین دین کرنا تو جائز ہے، اور اس قرضے کے لین دین میں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک، تاکہ جو ہے بعد میں کوئی آپس میں مسائل نہ پیدا ہوں، اس قرض لینے اور دینے کو لکھ لینا چاہیے، ایک تحریر بنا لینی چاہیے جو دینے والے اور لینے والے کے پاس ہو، اور اس تحریر کو جو لکھنے کا یا لکھوانے کا حق ہے وہ لکھوائے گا جس کو حق دینا ہوتا ہے، یعنی جسے قرضہ دیا جا رہا ہے۔ وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهِ، اللہ سے ڈرتے ہوئے جو حق دینا ہے وہ پورا کو پورا لکھوا دیا جائے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنُ شَيْئًا، اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ صرف لکھنا کافی نہیں ہوتا، اس پر جو ہے وہ دو گواہ بھی بنا لیا کرو، دو مردوں کو گواہ بھی بنا لیا جائے، اور اگر دو مرد گواہ کے طور پہ نہ ملتے ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں، عورتوں کی گواہی جو ہے وہ مردوں کے مقابل میں آدھی ہے، تو دو عورتیں اور ایک مرد جو ہے وہ گواہ بنا لیے جائیں کسی بھی لین دین کے معاملات میں، جیسے مالی معاملات میں،
وَمَرَأَتَانِ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى.
بعد میں اگر ضرورت پڑ جائے تو ایک دوسرے کو یاد دلا سکتی ہیں. اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلَا تَسَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِ. بہتر یہ ہے کہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، ہر قسم کا معاملہ لکھ لینا. یہ جو ہے ذالکم اقسط عند اللہ و اقوم للشہادہ و ادنا اللہ ترتابو، اور یہ جو ہے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، زیادہ انصاف کے قریب ہے اللہ کے ہاں، زیادہ بہتر ہے تمہاری گواہی کو قبول رکھنے کے لیے، زیادہ اس چیز کے لائق ہے کہ بعد میں تم کوئی آپس میں اختلاف نہ کرو. ہاں ایک بات یہ ہے کہ الا ان تکون تجارتا حاضرۃ تدیرونها بینکم فلا جناح علیکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها. ہاں اگر کوئی ایسی تجارت تمہارے درمیان لین دین کی ہو، کوئی ایسی تجارت ہو جو سامنے لینا ہے سامنے دینا ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو وہ اگر نہ بھی لکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس مالی معاملات میں جب ایک دوسرے کو، یعنی کسی ایک دوسرے کو گواہ بنانا ہوتا ہے، تو گواہی کی وجہ سے کسی نہ ہی لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو کوئی تکلیف دی جائے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور اگر مالی معاملات میں گواہی کی وجہ سے لکھنے والے کو یا گواہی دینے والوں کو کوئی تکلیف پہنچائے گا تو یاد رکھ لو کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے. فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور ان مالی معاملات میں بھی اللہ نے فرمایا ہے ہر معاملے کے بعد اللہ سے ڈر جاؤ. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سب کچھ سکھاتا ہے. واللہ بكل شيء علیم. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ، جب مالی معاملات کا لین دین ہے اسے لکھ لینا چاہیے، تو ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے کسی ایسی جگہ پہ ہے، سفر میں ہے یا کسی ایسی جگہ پہ ہے، تو ایک اور چیز بھی ہے اور وہ ہے رہن کا رکھنا، کسی چیز کا گروی رکھنا. مثلاً کسی ایک انسان کو دوسرے کسی انسان سے کچھ لینا پڑ جاتا ہے کہ مجھے اتنے قرضے کی ضرورت ہے اور مجھے جو ہے یہ ضرورت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو قرضہ دے رہا ہے وہ بطور ضمانت کے کوئی چیز جو جس کو دی جا رہی ہے اس کی کوئی چیز بطور ضمانت کے رکھ لے، اس کے کوئی زیورات ہوں، اس کے کوئی گھر کے کاغذات ہوں، کوئی گاڑی کے کاغذات ہوں، کوئی زمین کے کوئی بھی ایسی چیز ہو، تو وہ بطور رہن کے دی جا سکتی ہے، بطور گروی کے. لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے مسلمانوں میں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ زمینوں والے دوسرے کے ہاں اپنی زمین جو ہے گروی رکھ دیتے ہیں اور اس سے قرضہ لے لیتے ہیں، اور جس کے پاس زمین گروی رکھی جاتی ہے وہ اس زمین سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، اس میں جو ہے وہ چیزیں، اس میں جو ہے وہ پیداوار اس کی ہوتی رہتی ہے، اور ادھر بیچارہ قرضہ لینے والا جو ہے، ایک تو اس نے قرضہ دینا ہوتا ہے واپس، اور دوسرا اپنی جو آمدنی کا ذریعہ زمین ہوتی ہے اس کو بھی گنوا کے بیٹھا ہوتا ہے. اب وہ اس کے لیے قرضہ دینا واپس کرنا ناممکن ہو رہا ہوتا ہے اور وہ زمین اپنی گروی رکھوا چکا ہوتا ہے، تو ایسا اسلام میں جائز نہیں ہے. رہن اور گروی چیز سے اگر کوئی فائدہ نکلتا ہے تو وہ اصل مالک کا ہوتا ہے، وہ اس کا نہیں ہوتا جس کے پاس گروی رکھا ہوا ہے، وہ اصل مالک کا ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو زمین گروی رکھ کے اس سے قرضہ لیا ہے، تو اب وہ زمین کی جو پیداوار ہے وہ اصل مالک کی ہے. اگر یہ انسان اس کو لے رہا ہے، قرضہ دینے والا، گروی رکھنے والا اس پیداوار کو لے رہا ہے، تو یہ اس کے قرضے سے اس نے کٹوانی ہوگی، اور اگر قرضے میں نہیں کٹوائے گا تو یہ جو کچھ لے رہا ہے، کل دین جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جس کی بنا پہ مقروض سے کوئی فائدہ لیا جا رہا ہو وہ ربا اور سود جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے. تو اسلام نے فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجْدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا. تو رہن جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے. اور آخر میں یہ تمام احکامات دینے کے بعد اللہ نے ایک بات فرما دی، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ. اس ٹکڑے میں
ساری بات کا خلاصہ کر دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں قرضہ لین دین میں لکھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرضہ لے دے کر کوئی چیز رہن میں رکھنی چاہیے، لیکن اگر یہ کچھ نہیں کیا گیا تو پھر اے لوگو، اگر ایک نے دوسرے کو امانت دار سمجھ کے اسے دے دیا ہے تو امانت داری سے اسے واپس کر دو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرضے کے لین دین کرنے کو لکھنا بھی لازم ہے، اس پہ گواہ بنانا بھی لازم ہے، لیکن اگر ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہو تو اس ان چیزوں کے بغیر بھی لے دے سکتے ہو، افضل یہی ہے کہ یہ لکھا جائے اور اس پہ گواہ جو ہے وہ بنایا جائے۔ لیکن فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ ایک شخص کسی دوسرے انسان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ قرض دے دے، تو آگے دینے والا کہتا ہے کہ کوئی گواہ لے کے آ، تو یہ کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں ہے، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں تیرا یہ قرض فلاں فلاں ٹائم پہ واپس کر دوں گا۔ دینے والا اللہ کو گواہ سمجھ کے اسے قرض دے دیتا ہے اور لینے والا لے کر دریا پار کسی اگلی جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ جب ٹائم آتا ہے تو دینے والا جو ہے وہ قرض واپس کرنا چاہتا ہے، لیکن دریا پار کرنے کا کوئی سبب کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، تو اپنا قرض جو اس نے واپس کرنا ہوتا ہے وہ ایک لکڑی میں رکھ کر اوپر دوسری لکڑی لگا کر بند کر کے دریا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ، فلاں شخص سے میں نے قرضہ لیا تھا اور تجھے گواہ بنایا تھا، اب کوئی واپس جانے کا ذریعہ نہیں مل رہا، تو یہ میں قرض جو ہے اس لکڑی میں رکھ کر اس دریا کے حوالے کر رہا ہوں، اے اللہ یہ دینے والے تک پہنچا دے۔ دوسری طرف دینے والا جو ہے وہ روزانہ دریا پہ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شاید کوئی آج کشتی آ جائے، شاید کوئی آج جو ہے وہ وہاں سے آتے ہی آ جائے، تو ایک دن بیٹھا ہوا شام گھر جا رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی جو ہے وہ تیر رہی ہے پانی پہ، دل میں آیا کہ اسی کو اٹھا لوں اور واپس جو ہے وہ گھر میں جا کے چلو اس کی آگ جلا لوں گا۔ اس کو اٹھاتا ہے اور گھر لے جاتا ہے اور جو ہی اس لکڑی کو چیرتا ہے تو درمیان سے وہ سارا کا سارا مال اسے جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور ساتھ ایک پرچی بھی لکھی ملتی ہے کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا کے تجھے جو تجھ سے قرضہ لیا تھا، اب جو ہے میں نہیں پہنچ سکا ہوں تو اللہ کے حوالے کر کے یہ تجھے پیسہ جو ہے بھیج رہا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ تک جو ہے وہ پہنچا دے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ جو ہے دینے والے نے اتنا ہی اور جمع کیا اور دریا پار کر کے واپس پہنچا اور دینے والے کے پاس آیا اور معذرت کی کہ فلاں فلاں جو ہے وہ اسباب ہو گئے تھے، فلاں فلاں وجہ سے نہیں پہنچ سکا تھا، تو تیرا یہ قرضہ ہے اسے واپس لے لے۔ تو لینے والے نے کہا کہ جو اللہ کو گواہ بنا کے تو نے بھیجا تھا وہ اللہ نے مجھ تک جو ہے وہ پہنچا دیا تھا۔ تو یہ واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کیا ہوا، اسے جو ہے وہ احادیث میں بیان کیا ہے۔ تو قرض کے لین دین میں لکھنا، گواہ بنانا، یہ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے، لیکن اگر کبھی کوئی ایک دوسرے پہ اعتماد کر لیا ہے تو اب دینے والے کو اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ اور کبھی انسان کے پاس دوسرے پہ گواہی دینے کے موقع مر رہے ہوں اور گواہی دینا اس کے لیے ضروری بن رہا ہو تو انسان گواہی کو نہ چھپائے۔ جو انسان گواہ اس کی ضرورت ہے اور پھر گواہی کو چھپا رہا ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ گنہگار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو سب کچھ کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین و آسمان سب چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ آخری تین آیات پہ سورت بقرہ کا اختتام ہو رہا ہے، سورت بقرہ پوری ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تمہید دی کہ احکامات اللہ نے سب تمہیں دے دیے ہیں، اور یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا اصلی مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لہذا جب وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے تو جو اس نے احکام دیے ہیں انہیں بجا لاؤ. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے زمین و آسمان. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ, اور اب جو تم ظاہر کرتے ہو یا جو تم چھپاتے ہو دلوں میں, اللہ تعالیٰ سب پہ تمہارا محاسبہ کرے گا, سب پہ تمہارا حساب کتاب ہوگا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, اللہ جسے چاہے گا معاف کرے گا, جسے چاہے وہ عذاب دے گا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ تھوڑی سی بھاری ہوئی کہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں اپنی طرف سے جو ہے وہ ہر چیز پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کچھ دل میں ایسے بھی خیالات آ جاتے ہیں کہ انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ خیالات آ جاتے ہیں. انسان نہیں چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں, لیکن پھر بھی جو ہے اس کے جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں دل میں, برائی کے خیالات کبھی آ جاتے ہیں, تو اس پہ بھی اگر محاسبہ ہوگا تو یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس چیز کو بیان کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ تم یہی کہو کہ سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسی بات کو مانا, اور اسی بات کو جب مانا تو اللہ تعالی نے آگے والی آیات نازل فرما دی. اور یہ جو آگے آیات نازل سورۃ بقرہ کی یہ آخری دو آیات آ رہی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آیتوں کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ, جس انسان نے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کفایت کر دی جائے گی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کفایت کر دی جائے گی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تو آسمان سے ایک آواز سنی, سر بلند کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا ہے, اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا ہے. اور وہ فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سلام کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابشر بنورین اوتیتہما, دو نوروں کی خوشخبری ہے آپ کے لیے جو آپ کو دیے گئے ہیں. لم یؤتہما نبی قبلک, جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ہیں. ایک ہے فاتحۃ الکتاب, ایک ہے سورۃ الفاتحہ, اور دوسرے ہیں خواتیم سورۃ البقرہ, اور دوسرے سورۃ البقرہ کی آخری یہ دو آیات ہیں. لن تقرأ منہما لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ, آپ ان میں سے جس حرف کو بھی پڑھتے جائیں گے جو مانگا گیا ہے وہ آپ کو اسی طرح ملتا جائے گا. اور دو آیتیں کیا ہیں, اللہ تعالی نے فرمایا تم یہ کہو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, اس طرح کر کے ایمان لاؤ کہ ایمان لایا اللہ کا رسول جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر, اور اس مومن بھی اسی پہ ایمان لائے ہیں. کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسلی, ہم اللہ پہ, اللہ کے فرشتوں پہ, اللہ کی کتابوں پہ, اللہ کے رسولوں پہ, سب پہ ایمان لاتے ہیں, کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. اور یہی کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا, اے اللہ جو تو نے کہا ہم نے سنا اس کی اطاعت کریں گے. غفرانک ربنا و الیک المصیر, اے اللہ تو سے مغفرت کا مطالبہ کرتے ہیں, تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جو چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے ہر چیز میں تمہارا محاسبہ ہوگا, تو اس آیت میں آ کے اس کی تخفیف کر دی کہ نہیں، جو تمہارے بس میں نہیں ہے اس پہ اللہ تعالیٰ تم سے حساب نہیں لے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کہ اس کے اندر ہمت اور استطاعت ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے نیکیاں کمائیں وہ اس کے لیے اجر بنے گی، جو اس نے گناہ پائے وہ اس کے ذمے جو ہے وہ لکھے جا رہے ہوں گے۔ کسی جان پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی استطاعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ دیے ہیں، وہ انسان کی استطاعت سے باہر کے نہیں ہیں۔ اب اس آیت کو بہانہ بنا کے کوئی انسان اگر نماز چھوڑ دے یا کوئی انسان کسی دوسرے نیک عمل کو چھوڑے اور کہے کہ جی میری اس کی میں استطاعت نہیں ہے، تو ایسا صحیح نہیں ہوگا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ کسی بھی انسان کے اس کے ہمت سے زیادہ نہیں ہیں، کسی انسان پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور آگے جو ہے دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہمارا اس میں مؤاخذہ نہ کرنا، ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم کبھی بھول جائیں، بھول سے کچھ ہو جائے، غلطی سے، جان بوجھ کے نہیں غلطی سے کچھ ہو جائے، تو اے اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے یعنی اگر کوئی غلطی سے اور بغیر جان بوجھ کے اگر اس سے کچھ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا جس کا اسے پتہ نہیں چلا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ مؤاخذہ نہیں کرتا ہے۔ لا یؤاخذکم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اور آگے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہمارے اوپر اس طرح بوجھ مت ڈالنا جیسے کہ پہلے لوگوں پہ، پہلی قوموں پہ جو ہے وہ ڈالا گیا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ اور ہمارے اوپر کچھ ایسی چیز بھی نہ ڈالنا جس کی ہمارے جو ہماری طاقت سے بالا تر ہو، جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا جو ہے وہ دوست ہے، ولی ہے، کارساز ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں کافر قوم پہ مدد فرما، ہماری مدد فرما ان کے خلاف۔ یہ ہیں جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں، اور آخری ان دو آیات کی فضیلت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو آیتوں کو رات سونے سے پہلے ہمیشہ جو ہے ان دو آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور سونے سے پہلے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ البقرہ کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہے سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران بھی سورۃ بقرہ کی طرح بہت زیادہ فضائل رکھتی ہے۔ سورۃ البقرہ بھی سورۃ آل عمران کی طرح بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورۃ آل عمران کو پڑھو، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کیا کرو، قیامت والے دن یہ دونوں سورتیں بادلوں کی طرح سایہ کرتے ہوئے آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے حجت بنے گی اور اس کے بارے اس کی شفاعت کریں گی۔ تو سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ان دونوں کی انہیں جو ہے زہراوین بھی بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ زہراوین ہیں، ان دونوں کی جو ہے وہ تلاوت کرنی چاہیے۔ ان دونوں کے مضامین آپس میں قریب قریب ملتے جلتے ہیں۔ سورت بقرہ کے اندر مسائل کے ساتھ ساتھ یہود کو مخاطب کیا گیا ہے، اور سورت آل عمران میں مسائل کے ساتھ ساتھ نصارہ کو اور عیسائیوں کو جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے۔ اس سورت کے شروع والی 83 آیات جو ہیں وہ اس وقت نازل ہوئی تھیں جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، بظاہر بحث اور مباحثہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور بظاہر جو ہے وہ یعنی کہ ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم کچھ ہوتے ہیں، اس مقابلے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی سورت آل عمران کی شروع کی 83 آیات، جس کے مقابل میں وہ عاجز آ گئے اور مباہلہ کرنے سے باز آ گئے۔ مباہلہ نہ کیا، مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ میدان میں نکلیں اور اللہ تعالیٰ سے ہلاکت اور بربادی کی دعا کریں کہ اللہ اگر یہ حق پہ ہیں تو ہم برباد ہو جائیں، اور اگر ہم حق پہ ہیں تو یہ برباد ہو جائیں۔ یہ والی دعا کرنا اکٹھے مل کر دونوں فریقین کا، یہ جو ہے وہ مباہلہ ہوتا ہے، اسے جو ہے وہ مباہلہ کہلاتا ہے۔ اس سے وہ باز آ گئے اور جزیہ دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے تھے نجران کے عیسائیوں کا وفد۔ سورت آل عمران مدنی سورت ہے، اور آغاز اس کا الف لام میم، جس طرح سورت بقرہ کا آغاز تھا حروف مقطعات الف لام میم سے، اسی طرح سورت آل عمران کا بھی آغاز الف لام میم سے ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے آغاز اپنی توحید سے فرمایا ہے، اپنی قدرت سے فرمایا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی وہ ذات ہے جو حی القیوم ہے، اللہ کی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ سورت کا آغاز، سورت بقرہ کا آغاز اللہ کی کتاب کی عظمت سے ہوا ہے، اور سورت آل عمران کا آغاز اللہ کی عظمت سے اور اللہ کی وحدانیت سے ہوا ہے۔ وہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی حی ہے اور قیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں، بہت بڑے ناموں میں اللہ کے نام ہیں الحی اور القیوم۔ حی کا معنی، الحیون کا معنی ہے زندہ، جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ زندہ جو ہے وہ رہے گا۔ قیوم جو دوسروں کو تھامے ہوئے ہے، دوسروں کو کھڑا کیے ہوئے ہے، گویا کہ وہ خود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اور دوسروں کو جو زندہ رکھے ہوئے ہے تو وہ بھی وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ احادیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ سورت آل عمران کی اس آیت میں یا سورت بقرہ کی آیت الکرسی میں اللہ کا وہ نام ہے جو اللہ کا اسماء حسنہ میں اسم اعظم کہلاتا ہے۔ احادیث میں موجود ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کا وہ نام لے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب وہ اللہ کا اسم اعظم کون ہے، کون سا ہے، اس کی تعین مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اس طرح کے کام دیے ہیں انہیں تھوڑا سا پوشیدہ رکھا ہے تاکہ انسان محنت کر کے تلاش کرے۔ اگر بچے کو چھری دے دی جائے تو وہ بجائے سیب کاٹنے سے اپنا ہاتھ کاٹ لے گا، اس لیے اسے جو ہے وہ اتنی آسانی سے چھری نہیں دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو وہ والے چیزیں جس سے انسان ڈائریکٹ اپنی قبولیت کو پہنچتا ہے، لیلۃ القدر ہے، جمعے والے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہے، یا اس میں اعظم کیا ہے، یہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے دیے تو واضح نہیں کیا ہے، واضح نہیں کیا ہے، اس لیے کہ انسان اس سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور تاکہ انسان کچھ محنت کر کے، کچھ کوشش کر کے تلاش کرے، کچھ کوشش کر کے جو ہے وہ جانے۔ اور یہ جو عام بازاری کتابوں میں یا بعض ایسی کتابوں میں تعین کر کے لکھا جاتا ہے کہ یہ والا اللہ کا اسم اعظم ہے، یہ کہنا مشکل ہے۔ بعض دفعہ انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان جب دریا میں ڈوب رہا ہے اور اسے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور وہ اس کی غوطہ اس کو پانی میں آتا ہے اور اچانک اس کا منہ باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، وہ والا اخلاص اور وہ والی کیفیت جو ہے اگر اس ڈوبنے کے علاوہ عام حالت میں بھی وہ آ جائے اور انسان اپنے دل کی اس اتھا گہرائی سے اللہ کو پکارے کہ اللہ تو ہی مجھے بچانے والا ہے، اللہ میری مدد کر، تو یقیناً جو انسان کہے گا، جس نام سے اللہ کو پکارے گا، یقیناً وہی اللہ کا اسم اعظم ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالی کے اسم اعظم کیا ہے یہ تعین کرنا ذرا مشکل ہے۔ یہ احادیث میں ضرور ہے کہ اس آیت میں بھی اللہ کا اسم اعظم ہے، وہ اللہ کا نام اللہ ہے یا وہ حی ہے یا القیوم ہے، یہ کہنا مشکل ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ آل عمران کی چونکہ خطاب نصارہ کی طرف ہے تو یہاں پہ ایک بات اور بھی اللہ نے اشارہ کر دیا سورۃ کے آغاز میں کہ معبود صرف وہ اکیلا ہے، معبود صرف وہ اکیلا ہے، اور مت سمجھنا کہ رب کا کوئی بیٹا ہے یا رب کسی کا کوئی محتاج ہے، وہ زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی سب کو موت آنی ہے اور اسے موت نہیں آنی ہے، اور سب کو کھڑا کرنے والا قائم کرنا وہی ہے۔ پھر اللہ نے آگے اپنی وہی ایمانیات کا تذکرہ فرمایا کہ اس اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تورات اور انجیل کو بھی نازل فرمایا تھا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھے، اور اس قرآن مجید کو فرقان کہہ کے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اس فرقان کو نازل فرمایا ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، جو لوگ کفر کریں گے اس کی آیات سے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت انتقام لینے والا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، زمین و آسمان میں سب چیزیں اس کے سامنے ہیں، اور اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں جو بنایا ہے، الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی ذات پہ قربان جائیں، قیامت تک لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، وہی دو آنکھیں ہیں، وہی ایک ناک ہے، وہی ایک منہ ہے، وہی ایک ماتھا ہے، اور وہی چہرے کے دو گالے ہیں، لیکن اور وہی سر کے بال ہیں، کان ہیں، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں شکلیں یہ کون بنا رہا ہے، یہ کون بنا رہا ہے؟ کوئی انسان دوسرے انسان سے 100% کبھی ملتا ہوا نظر نہیں آئے گا، ہمیشہ کہیں نہ کہیں فرق ضرور ہوتا ہے۔ یہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی وہ ذات ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل بناتی ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے، ایک انسان اپنے کمپیوٹر میں جتنے بڑے پروگرام اور جتنے بڑے سافٹ ویئر بنا کے بیٹھ جائے، ایک ہی چیز کو، ایک ہی چیز کی ہزاروں کیفیتیں بنانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اور اتنے منظم صورت میں بنائی جا رہی ہوں اور اتنی بہتری کے ساتھ ترتیب سے بنائی جا رہی ہوں، کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ ہے جو انسانوں کی شکلیں بنا سکتا ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اپنی آیات میں احکامات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے ایک اصول یا ایک چیز بیان کی ہے، اور یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے، اللہ نے اس میں آیات جو نازل فرمائی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک ہے محکم آیات اور ایک ہے متشابہ آیات۔ محکم آیات یہ ہیں کہ جن کا معنی واضح ہے اور سیدھا سیدھا جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اور کچھ متشابہ ہیں جن کا معنی اور مفہوم، جن کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، یا اللہ نے جن اہل علم کو وہ علم دیا ہے اس کے علاوہ ہر ایک انسان اسے نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے دماغ میں کیڑا رکھتے ہیں، ٹیڑھ پن رکھتے ہیں، وہ اس طرح کی آیات کو جو ہے مروڑ تروڑ کے اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ دین اسلام پہ عمل کرنا دنیا میں چلتے ہوئے ایک امتحان ہے. ٹھیک ہے, دنیا کی زیب و زینت میں دین اسلام کو اختیار کرنا ایک امتحان ہے. اسی طرح دین اسلام کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان کرنا یہ بھی ایک امتحان ہے, یہ بھی اللہ نے ایک امتحان دیا تاکہ انسان کوشش کر کے, تحقیق کر کے, سرچ کر کے آئے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یہ بھی ایک امتحان ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان اب دنیا کے لیے جب چیز لینا چاہتا ہے اور تھوڑے سے روپے کی بھی چیز لینا چاہتا ہے تو دکان والا ہزاروں اس کی تعریفیں کر دے تو انسان اپنی جب تک خود اس کی جانچ نہیں کر لیتا ہے اس وقت تک وہ چیز نہیں لیتا ہے. تو یہ دین ہے, اللہ کے دیے ہوئے احکامات ہیں. یہاں آ کے سارے اندھے ہو جاتے ہیں کہ بس جی یہ تو مولویوں کا قصور ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا ہوا ہے. یہ ہے خود اپنی طرف سے بالکل اندھا اور نبینا بن جانا, یہ جائز نہیں ہے. تھوڑے سے عقل کو استعمال کرو. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں کہا ہے افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون, او کیوں نہیں عقل کرتے ہو, کیوں نہیں عقل کرتے ہو. تو کچھ لوگ متشابہ آیات کو بہانہ بنا کر دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سورت ناس قرآن مجید کی آخری سورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے پناہ مانگی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی وسوس فی صدور الناس, اور آخر میں فرمایا ہے من الجنۃ والناس, کہ جو سینے میں وسوسہ ڈالنے والے ہوتے ہیں, جو بار بار وسوسہ ڈالتے ہیں, وہ جن بھی ہو سکتے ہیں, کوئی انسان بھی ہو سکتے ہیں. انسان انسان بھی شیطان ہے اور شیطان کے بڑے روپ ہو سکتے ہیں, بہت زیادہ روپ ہو سکتے ہیں. کسی انسان کے پاس کوئی دوسرا آیا اور کہنے لگا کہ فلاں مولوی صاحب نے چوری کر لی ہے, تو کہنے لگا کہ بھائی مولوی چوری نہیں کر سکتا. تو کہنے لگا کہ بھائی میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مولوی صاحب نے چوری کی. کہنے لگا نہیں ہو سکتا. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے خود دیکھا ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتا, تم یوں کہو کہ چور نے داڑھی رکھ لی ہے, یہ نہ کہو کہ مولوی صاحب نے چوری کر لی ہے. تو اصل میں ہم لوگوں نے جو فرق کرنا ہے حق اور باطل کا وہ چھوڑ دیا ہوا ہے. انسان ادب کے تقاضے میں رہتا ہوا جب بھی کہیں سے مسائل کی تحقیق کرے تو یہ دیکھے کہ اس آدمی کے دلائل کیا ہیں, یہ پیچھے کہاں سے دلیل دے رہا ہے. اور انسان مسلمان ہونے کے ناطے سے کم از کم اس کو اسلامی بنیادی ایسے باتوں کا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ کہاں سے حوالہ دے رہا ہے, کس بات کو کہاں سے ذکر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں, اس آیت میں فرمایا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, جس اللہ نے تیرے پہ یہ کتاب نازل فرمائی ہے اس میں کچھ محکم آیات ہیں جو اس کتاب کی اصل ہیں, انہیں کے اوپر اصل عمل لانا مقصد ہے اور باقی جو کچھ متشابہ ہیں وہ ایمان کے لیے دی گئی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, اور کچھ دوسری ہیں آیات جو متشابہ ہیں, جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءِ التَّأْوِيلِ, وہ لوگ جو ہیں ایسی آیتوں کو ٹیڑھ پن سے, ایسی آیت کو, متشابہ آیات کو اپنے مطلبوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ ان کی حقیقت کی جو تفسیر یا حقیقی ان کا معنی ہے وہ اللہ کے علاوہ, یا والراسخون فی العلم, یا اللہ کے علاوہ جو راسخ علم والے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا, یا دوسرا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اور علم میں جو راسخ لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آمنا بھی, ہم اس پہ ایمان لائے, کل من عند ربنا, یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, اور اس سے نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو اس لیے اس آیت کی اصل میں جو سیاق و سباق ہے وہ تو یہ ہے, یعنی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کرنے کے بعد ٹارگٹ کرنا تھا عیسائیوں کو, تو عیسائی کہا کرتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور کہتے ہیں کہ وہ تو قرآن مجید میں بھی ہے, وہ تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. بھئی کہاں ہیں؟
تو وہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے, جیسے کہ آگے آیت آ جائے گی, کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ وروح منہ. اب روح منہ کا معنی کہ اللہ کی روح, معنی یہ نکال لیتے ہیں. اب روح منہ کا یہ بھی معنی بن سکتا ہے, اور روح منہ کا یہ بھی معنی بن سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہیں, اور اس لیے ان کو یہ بتایا کہ وہ عظمت سے, ان کی عظمت دینے کے لیے, کیونکہ عام روٹین سے انسان جو پیدا ہوتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ہٹ کر ایک امتیازی طریقے سے پیدا ہوئے کہ اللہ کے براہ راست حکم سے پیدا ہوئے, اس لیے اللہ سے بھیجی ہوئی روح کے معنی میں اللہ نے فرمایا کہ وہ روح منہ. لیکن وہ لوگ روح منہ کو اپنے معنی لینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی روح ہیں, گویا کہ اللہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسی آیتوں کو غلط معنی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, ایسے لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے. اور آگے اللہ نے ایمان والوں کو دعا سکھائی ہے کہ جو علم میں راسخ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما, اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا پن, ہمارے دلوں کو جو ہے پھیرنا نا, ثابت قدم رکھنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, جب ہمیں صحیح راستے پہ چلا دیا ہے تو اللہ ہمیں اس پہ استقامت دینا, ہمیں اسی پہ رکھنا. انک انت الوہاب, بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, اللہ تو ہی لوگوں کو قیامت والے دن کے لیے جمع کرنے والا ہے, بے شک تو اپنا وعدہ کیا ہوا کبھی جو ہے اس کے برخلافی نہیں کرتا ہے. اور آگے اللہ نے کچھ ایسی تمہیدی باتیں بیان فرمائی کہ کافر, جو لوگ کافر ہیں انہیں جا کے قیامت والے دن رب کے ہاں ان کا مال اور ان کی اولاد کچھ کام نہیں دے گی. فرعون کو دیکھ لو, جس کے پاس بہت بڑا لشکر تھا, بہت کچھ تھا, لیکن اس سے کوئی چیز فائدہ نہ دی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم, اے کافرو تم سب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائے جاؤ گے. وبئس المہاد, بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے نصارہ, اے عیسائیو اور اے دنیا والو, تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ بدر میں بہت بڑی نشانی ہے. جنگ بدر کا واقعہ اسلام میں ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. بغیر تیاری کے جنگ ہوئی, تھوڑے سے مسلمان تھے, 3 گنا زیادہ ان کے ہاں کافر تھے, اور پھر اس جنگ میں کافروں کے سر فہرست اوپر لیول سے لے کے 70 ان کے جو ہے وہ مارے جاتے ہیں, 70 ان کے قیدی ہوتے ہیں, اور اسلام کی شان و شوکت جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. جسے کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا وہ بہت کچھ کر کے جو ہے اس میدان کے سے نکلتے ہیں. اس لیے فرمائیں کہ ذرا اس میں تمہارے لیے دیکھو, جب مسلمان اور کافر اس میدان میں اکٹھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ روب ڈالنے کے لیے انہیں اپنے سے دگنا دکھائی دے رہے تھے مسلمان, حالانکہ مسلمان 313 تھے. اور مسلمانوں کو جو کافر ہے شروع میں جو ہے اپنے سے دگنا, یعنی وہ تو 3 گنا تھے لیکن صرف دگنے دکھائی دے رہے تھے. پھر بعد میں جب آمنے سامنے ہوئے تو ایک دوسرے کو اگلی پارٹی جو ہے وہ کم دکھائی دینے لگی, تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ لازمی طور پہ جنگ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کرنا تھا, حق کا جو ہے وہ فیصلہ کرنا تھا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو مدد نازل فرمائی تھی جنگ بدر میں, اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دنیا میں لوگوں کے لیے اپنی خواہشات عورتوں سے پوری کرنا, اولاد کو بڑھانا, یا مال و دولت کے خزانے جمع کرنا, سونے کے چاندی کے گھوڑوں کو جو ہے وہ جمع کرنا, کھیتی باڑی بنانا, دنیا کا یہ ساز و سامان دنیا میں لوگوں کو محبوب کیا گیا ہے, لیکن یہ امتحان ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ سب دنیا کا ساز و سامان ہے, اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے. قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانہار, آؤ تمہیں بتائیں اس متاع قلیل کے مقابل میں وہ ابدی نعمتیں کون سی ہیں وہ ہیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہوئی ہیں، جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ اس میں بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ ورضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا مندی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک اللہ تعالیٰ جو ہے سب بندوں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کے نیک بندے اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ الصابرین، اور یہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، قناعت کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، استغفار کرنے والے راتوں کو اٹھ کر، یہ ہیں اللہ کے نیک لوگ، اور یہ ہیں اس طرح کی دعائیں کرنے والے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے، ایک ایسا بیان جاری کیا ہے. دیکھیں کچھ ایسے بیانات ہوتے ہیں جسے بہت بڑی اہمیت دی جاتی کہ یہ فلاں کی سٹیٹمنٹ بہت بڑی ہے، فلاں اس کا بیان جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، یہ اس کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان اپنا دیا ہے، اور اس بیان کو کے دینے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یا کچھ مخلوق کو ساتھ شامل کیا ہے، اور جس مخلوق کو شامل کیا ہے اس کو عظمت دینا، اس کو مرتبہ دینا مقصد ہے. جب کوئی بہت بڑے مشن پہ انسان ہو اور دوسرے جس کو ساتھ رکھتا ہے تو ساتھ والے کو خود بخود اہمیت ہو جاتی ہے. یہاں اللہ نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ یقیناً الانداز ایسا ہے کہ جیسے بہت بڑی بات بیان کی ہے، اور پھر اس میں جن لوگوں کو ساتھ شامل کیا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ گواہی اللہ کے علاوہ اللہ کے فرشتے بھی دیتے ہیں، اور فرشتوں کے علاوہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور ایسے ہی یہ گواہی وہ لوگ بھی دیتے ہیں جو اہل علم ہیں. یہ ہے مرتبہ ان لوگوں کے لیے جو عالم ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کی گواہی اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ رکھا ہے، اللہ نے ان کی گواہی کو اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے برابر، یعنی ان کو ایک معیار دیا ہے کہ یہ گواہی دیتے ہیں، یہ گواہی اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی دیتے ہیں، اور اہل علم بھی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، قائم بالقسط ہے، انصاف کو وہ اللہ قائم کرنے والا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اور اس اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں جس دین کو اختیار کیا ہے وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اہل کتاب نے دلائل آنے کے بعد جو اختلاف کیا اپنی طرف سے بغض اور حسد کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ کیا، اللہ نے فرمایا جو اللہ کی آیات کے ساتھ وہ کفر کر رہے ہیں اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اور اب آگے کی آیات میں ذرا آہستہ آہستہ خطاب ان نصارہ کی طرف ہے جو متوجہ، یہ سامنے تو وہی عیسائی تھے جو نجران والے تھے، لیکن دنیا کے قیامت تک آنے والے کافروں کو یہ مختلف انداز سے خطاب ہے. اتنے دلائل آنے کے بعد فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اب بھی اگر آپ جھگڑا کرتا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس رب کے لیے مسلمان ہوتا ہوں، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اپنے چہرے کو اسی کے آگے جھکاتا ہوں، میں بھی اور جو میری اتباع کریں گے وہ سب. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، ان اہل کتاب کو اور دوسرے مشرکوں سے کہہ دیجئے کیا تم بھی اسی طرح جھکتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر تو اسی طرح جھک جائیں گے تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر پھر جائیں گے تو آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بصیر بالعباد ہے، بندوں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ہے
کہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، انبیاء کو قتل کیا نہ حق، اور ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، انصاف کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کیا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب جو ہے اس کی خوشخبری دے دیجئے، ان کے سارے اعمال دنیا میں برباد ہو گئے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی تھی اب انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اعراض کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم میں اگر جانا بھی پڑا تو چند دن کے لیے ہوگا، وغیرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، جو وہ خود اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنا کر داخل کرتے رہے ہیں، ان چیزوں نے جو ہے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ لوگوں اس دن تمہارا کیا ہوگا جس دن وہ اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا ایک ایسے دن میں جس دن کوئی شک نہیں ہے، اور ہر ایک جان کو اس کے اعمال پورے کے پورے جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اپنے نیک بندوں کو بھی ساتھ ساتھ خطاب ہے، کافروں کو بھی اور نیک بندوں کو بھی ساتھ ساتھ خطاب ہے، اور فرمایا کہ قل، تم کہہ دو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ تو وہ، تیری وہ ذات ہے، تو مالک الملک ہے، بادشاہت کا مالک اصلی تو ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس سے چاہے بادشاہ چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے تو ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ساری کی ساری بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، رات کو دن سے اور دن کو رات سے تو نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے اور زندہ سے مردے کو تو ہی نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور جسے تو چاہتا ہے اسے جو ہے وہ تو بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے جو ہے وہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی ایک بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرضے کی آ کے شکایت کی کہ میں بہت زیادہ مقروض ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ آیت پڑھنے کی جو ہے وہ تلقین کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ آیات پڑھنے کی تلقین کی ہے، اور ان آیات میں اللہ تعالی کی قدرت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالی نے مومنوں کو بتایا ہے کہ کوئی مومن مسلمان، ایک ہوتا ہے دنیاوی معاملات اور ایک ہوتا ہے انسان حقیقی طور پہ اگر کسی کو اپنا حمایتی یا دوست بنا سکتا ہے تو وہ مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں ہونے چاہیے۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 28 پہ ہم کر رہے ہیں کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ یہ بھی اعلان کر کے بتا دیجئے، جو کچھ چھپاؤ گے، جو کچھ ظاہر کرو گے، سب کچھ اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کو بھی سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ہر جان جو کچھ اس نے کیا ہوا ہے سب کچھ اس کے سامنے حاضر پڑا ہوگا، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، اور جو کچھ گناہ کیے ہوں گے وہ بھی سب کچھ سامنے پڑے ہوں گے، وہ بھی سب کچھ سامنے پڑے ہوں گے، تود لو ان بینہا و بینہ امادا بعیدا، ہر جان یہ چاہے گی کہ ہائے کاش یہ میرے گناہوں اور میرے درمیان کوئی لمبا فاصلہ ہو جائے. فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا ہے, جو کچھ کیا ہوگا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نکال کے سامنے رکھ دے گا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے, اللہ تعالیٰ بندوں پہ شفقت اور رحم کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بہت بڑی نصیحت اور ایک بہت بڑا قانون دیا ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت, ایک چیز میں نے پیچھے بھی بیان کی ہے لیکن اس کو اس اگلی آیت جو ابھی آ رہی ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31, اس میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ربوبیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بہت بڑا فرق ہے. رب رب ہے اور رسول نبی رسول نبی ہے. رسول کبھی رب نہیں ہو سکتا, رسول کبھی رب نہیں ہو سکتا, اور وہ جو رب ہے وہ کبھی اس رسول کے برابر نہیں ہو سکتا. دونوں کی حیثیت میں بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. لیکن یہ جو فرق ہے یہ اس صرف اور صرف اس نوبت تک یہ فرق ہے, اس لحاظ سے یہ فرق ہے کہ ایمان لانے میں, باقی شرعی اعتبار سے حکم ماننے کے اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول ہمارے لیے برابر ہیں. برابر ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک حکم اللہ دیتا ہے اور ایک حکم اللہ کا رسول دیتا ہے تو ہم اس میں فرق نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی مانیں گے اور اللہ کے رسول کی نہیں مانیں گے. یہ فرق کرنا جائز نہیں ہے. جو حیثیت اللہ کا قرآن رکھتا ہے حجت میں, شریعت سازی میں, دین بنانے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین بھی وہی حیثیت رکھتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ایک لفظ بولا ہے, اطیعوا اللہ, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. اور اپنے نبی کے لیے دو لفظ بولے ہیں, ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اتباع اور اطاعت بھی, اطیع اللہ و اطیع الرسول. اطاعت یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ماننا. اتباع یہ ہے کہ جو کیا وہ پیچھے کرنا ہے. تو ایمان لانے میں اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق کرنا ہے, لیکن شریعت سازی میں, شریعت کو بنانے میں اور ہمارے ان کے احکامات پہ عمل کرنے کے لحاظ سے جس طرح اللہ کے حکموں کو ماننا اسی کے برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا. بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے مطلب یہ بیان کی جاتی ہیں, یا کچھ ایسے سکولوں کے نصاب میں کچھ بک لگائی ہوئی ہیں, اور اس میں جب فقہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن کی طرف اور ان سے کہا کہ فیصلے کیسے کرو گے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. کہا اگر اللہ کی کتاب میں ہمیں نہ ملا تو وہ کہیں گے جی میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور یعنی آپ کے فرامین میں اس مسئلے کا حل تلاش کروں گا. اچھا وہاں پہ حل نہ ملا تو پھر صحابہ کے اقوال میں, وہاں پہ نہ ملا تو پھر اجتہد برائی, پھر اپنی رائے کے مطابق اجتہاد کر کے مسئلے کو حل کروں گا. یہ ایک خلاصہ اس حدیث کا. یاد رکھنے کہ یہ حدیث سند ضعیف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث اس انداز سے نہیں پہنچی ہے. جب انسان نے کوئی فیصلہ دینا ہوتا ہے تو برابر کی حیثیت ہوتی ہے اللہ کے فرمان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ کے قرآن کو صرف اور پھر قرآن میں نہیں ملا تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو صرف اور پھر صرف میں نہیں ملا تو پھر صحابہ کے اقوال کی طرف صرف اور پھر صحابہ کے اقوال میں اور امت کے اس اجماع میں نہیں ملا تو پھر اجتہاد کی طرف. ایسا نہیں ہے. یہ جو دین اسلام ہے
جو اس کی حجیت ہے اس میں اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو برابر کی حیثیت دے کے مسائل اور احکامات نکالے جاتے ہیں. اگلی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں سورۃ آل عمران کی آیت 31، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، او لوگو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو نبی کی اتباع اللہ کی اتباع، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبت کا نتیجہ ہے، اس کا جو ہے یعنی صلہ ہے وہ اللہ سے محبت ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور ساتھ ہی یہاں اتباع فرمایا ہے تو اگلی آیت میں فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. یہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور ایک قانون ہمیں دیا ہے کہ اللہ کے فرامین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کہاں ہے اور ان دونوں میں اتفاق کہاں ہے، کس طرح کر کے انہیں جو ہے وہ سمجھنا ہے اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ براہ راست اس واقعے کی طرف آتے ہیں جو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. آغاز ہوتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام عالمین پہ جو ہے وہ چنا ہے. ذریتم بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ خاندان سے ہیں. ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے، سننے والا ہے. اور واقعے کی تفاصیل یہ ہیں کہ جب عمران کی بیوی نے یہ کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا اے اللہ میرے جو کچھ پیٹ میں ہے اس کو میں تیرے لیے وقف کرتی ہوں، تیری عبادت کے لیے میں اسے آزاد کر دیں گا، میرے اس کو جو ہے وہ اسے جو ہے وہ قبول فرما لے، اسے جو ہے وہ قبول فرما لے. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى، جب جو ہے وہ پیٹ میں تھا تو اس وقت یہ نظر مان لی کہ یہ بچہ جو میری پیٹ میں ہے اس کو میں رب کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گی. جب پیدائش ہوئی تو دیکھا کہ وہ تو بیٹی ہے. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کیا ہوا ہے. وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، یقیناً مرد عورت برابر نہیں ہوتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام جو ہے وہ ساتویں دن تک فائنل کرنا جو ہے وہ یعنی ہوتا ہے، اس سے پہلے تعیین یعنی اس کے علاوہ تذکرہ تو کیا جا سکتا ہوتا ہے، لیکن اسلام میں بچے کی پیدائش کے بعد اس کا نام ساتویں دن فکس کرنا ہوتا ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام نے، حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ، حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ انی وضعتها انثى وليس الذكر قالت ربی انی وضعت انسا ولیس واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کل انسا وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بکا وذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس کو اور اس کی ذریت کو
شیطان رجیم سے جو ہے وہ میں پناہ مانگتی ہوں. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پھر ان کی دعا کو صحیح طرح قبول فرمایا. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. پھر مریم علیہ السلام جب بڑی ہوئی تو حضرت زکریہ جو ہے وہ ان کے کفیل بنے, ان کے خالو لگتے تھے, وہ ان کو سنبھالنے والے بنے, اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیا گیا. جب محراب یعنی اس حجرے میں مسجد اقصا کے قریب اس حجرے میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتی تھی, جب بھی حضرت زکریہ علیہ السلام آتے, جب بھی زکریہ علیہ السلام آتے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ہر طرح کا پھل پاتے, بے موسمہ پھل. پوچھا یہ کہاں سے ہے؟ قالت انا لکی ھذا, قالت ہوا من عند اللہ, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بغیر حساب کے دیتا ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 37 پہ چل رہے ہیں. آگے اس موقع پہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے کہ یہ حالت زکریہ علیہ السلام نے دیکھی تو فوراً دل سے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے امید اٹھی, یعنی ایک دعا دل سے اٹھی کہ اللہ مجھے بھی کوئی اولاد دے دے, مجھے بھی کوئی اس طرح کی اولاد دے دے. اللہ نے اس دعا کو بھی سنا اور فرشتوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے, جس کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا ہے یحییٰ. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین, ایک ایسا بیٹا دیا جس کو اللہ نے خود سید کا لقب دیا ہے, حصورا گناہوں سے بچنے والا, نبیا صالحین کا اسے جو ہے خطاب دیا کہ اے زکریہ اللہ نے تجھے ایسا بیٹا دیا ہے. کہا میں اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس دور میں بنی اسرائیل کا ایک دور تھا جس دور میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی, جیسے کہ صدقہ خیرات دینا ہوتا تھا تو آسمان سے آگ آتی تھی جو اس کو کھا جاتی تھی, تو کچھ چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی. پوچھا اللہ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا 3 دن تک جو ہے تیرا بولنا جو ہے وہ بند ہوگا, لوگوں سے تو کلام نہیں کرے گا, اس کے بدلے میں تو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنا, اور وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اور آگے اللہ نے پھر حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین, کہ اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تمام عورتوں پہ تجھے جو ہے فضیلت دی ہے, تجھے جو ہے وہ یعنی اس جہان کی تمام عورتوں پہ جو ہے وہ تجھے فضیلت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں میں سے 4 عورتیں ایسی ہیں جو کامل ہوئی ہیں, جو کامل ہوئی ہیں یعنی ان کا جو ہے کمال کے درجے کو پہنچی ہیں, جن میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی, اور حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ خیر النساء ہیں, سب سے فضیلت رکھنے والی عورتیں ہیں. اور ایسی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی. تو دنیا میں اگر کوئی عورتیں کمال کے درجے کو پہنچی ہیں تو ان میں حضرت مریم علیہ السلام بھی ہیں. اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا, اور پیدائش کے بعد اب حضرت مریم علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیے تھے اس کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, کہ اے فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے اور وہ ہے مسیح عیسی بن مریم, اللہ تعالیٰ تجھے ایک عیسی بن مریم یعنی تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ ان کا نام ہے جو عجمی نام بتایا جاتا ہے, یہ کلمہ عجمی ہے, اور ان کا لقب ہے مسیح, یہ مسح سے ہے جس کا معنی سیر و سیاحت ہے, یہ معنی کیا گیا ہے
کہ حضرت، اور دوسرا معنی مسیح کا کیا گیا ہے کہ مسا سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نابینے کو اس چھوتے تھے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے وہ بینا ہو جاتا تھا، تو اس اعتبار سے ان کا لقب مسیح ہے۔ یہ مسیح کا لقب جو ہے یہ اس دجال مسیح کو بھی دیا ہے، مسیح الدجال، جو دنیا کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور وہ اس معنی میں دیا گیا ہے کہ وہ بھی زمین پہ گھومے گا، سیر کرے گا، اور دور دور علاقوں میں پوری زمین پہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اس لحاظ سے اسے مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ اور مسیح جو ہے اس کا عبرانی زبان میں بھی ایک معنی آتا ہے بہت بڑا، بہت بڑے کے معنی میں، کہ شاید یہ معنی اس معنی میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، کہ دنیا اور آخرت میں ان کی عزت ہوگی اور اللہ کے ہاں مقربین میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری حضرت مریم علیہ السلام کو دی۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا کیسے بچہ ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنا سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیوں نہیں بنا سکتا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنا سکتا ہے تو کسی اور کو بغیر باپ کے کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ کا معاملہ ایسا ہے جب وہ کوئی چیز چاہتا ہے تو کن کہتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تیرے اس بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب، حکمت، تورات، انجیل، وَيُعَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ تعالیٰ اسے یہ کتابیں سکھائے گا، اور وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے گا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، انی قد جئتکم بآیت من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے دلائل اور دلائل لے کے آیا ہوں، انی اخلق من الطیر کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، مٹی سے ایک پرندہ بنا کر رب کے حکم سے اس میں پھونکوں گا تو وہ پرندہ بن کے اڑ جائے گا، وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کوڑی کے مرض والا، فل پہری مرض والا، اور کسی مردے کو ہاتھ لگاؤں گا تو وہ اٹھے گا تو اللہ کے حکم سے ہوگا، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا پیچھے رکھ کے آئے ہو، وہ اللہ کے حکم سے تمہیں بتا دوں گا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، یہ اس سب کچھ میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایمان لانے والے بن جاؤ، اگر تم ایمان لانے والے بن جاؤ تو اس میں تمہارے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہیں اگر تم مومن بنو۔ تو بتایا یہ گیا کہ مریم علیہ السلام کی پیدائش اس طرح ہوئی، اور پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام پیدا اس طرح ہوئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے یہ احکامات لے کے بنی اسرائیل کی طرف گئے، اور یہ فرمایا کہ یہ جو کچھ میں لے کے آیا ہوں، مصدق لما بین تورات، پیچھے تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب انجیل کو لے کے آیا ہوں، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہوں، یہ میں تصدیق کرنے والا لے کے آیا ہوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور کچھ چیزیں جو بنی اسرائیل کے اوپر حرام قرار دے دی گئی تھی ان کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، یہ رب کی نشانیاں لے کے آیا ہوں، ڈرو اس اللہ سے اور اس کی اطاعت کرو، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ، قوم یہ سب کچھ جاننے کے بعد، قوم جو ہے پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر جمے رہے، جب قوم کی طرف سے بہت کچھ جو ہے یہ دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ پھر بھی نہیں مان رہے ہیں اور دشمن بن رہے ہیں، تو فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہیں لوگ جو میرے ساتھ میرے حواری بن کے، میرے مددگار بن کے چلیں گے؟ تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد باننا مسلمون، کچھ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہلائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کا لقب ملا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں کو انصاری کا لقب ملا، انصار اللہ، انصار اللہ۔ من انصاری الی اللہ، من انصاری الی اللہ، اور دوسرا لقب انہیں حواری کا لقب دیا گیا، حواری اور انصاری کا لقب، جنہوں نے یہ دعا کی تھی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم تیرے احکامات پہ ایمان لائے، ہمیں جو ہے گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. اللہ نے فرمایا جو دشمنوں نے تدبیر کی اور اللہ نے اس کے انہوں نے مکر کیا، اللہ نے آگے سے تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالی بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک اصول دیا، ایک قانون یا ایمان کی چیز بتائی ہے. اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا تھا میں تجھے متوفی کا، میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، تجھے اٹھانے والا ہوں، دونوں چیزیں برابر میں ہیں، اور عربی اصول اور قانون کے مطابق، عربی گرامر کے مطابق واو جب آتی ہے تو اس میں ترتیب نہیں ہوتی ہے، متوفی کا اور ایسے ہی رافع کا میں الفاظ میں آگے پیچھے ہیں، لیکن کلام ایسے ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے اٹھانے والا ہوں، اور وفات بعد میں جب ہوگی، اس کے یہاں پہ کلام میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یعنی پہلے اور آگے، کہ پہلے تجھے اٹھانا ہے بعد میں تجھے فوت کرنا ہے، یا پہلے فوت کرنا ہے بعد میں اٹھانا ہے، یہاں پہ یہ خاموشی ہے، یہاں صرف دونوں چیزیں بتائی ہیں کہ تجھے میں اٹھانا بھی ہے اور تجھے فوت بھی کرنا ہے، گویا کہ دونوں کام اپنے اپنے ٹائم پہ جا کے ہوں گے. انی متوفی کا و رافع کا الیہ و متاہروں کا من الذین کفروا و متاہروں کا من الذین کفروا، اور تیرے پیروکاروں کو دوسرے کافروں کے اوپر قیامت کے دن تک رکھوں گا، پھر قیامت والے دن میری طرف لوٹ کے آؤ گے تو پھر فیصلہ کروں گا کون ہے جو حق پہ تھا اور کون جو ہے وہ غلط ہے. کافروں کو اللہ تعالی نے فرمایا فاعذبهم عذابا شدیدا، کافروں کے لیے سخت عذاب ہوگا دنیا میں، آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر پورا پورا عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی نہیں پسند کرتا ہے. یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا تِلْكَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ سب کچھ جو آپ کے اوپر بیان کیا گیا ہے یہ آیات اور وہ ذکر حکیم ہے، یعنی وہ صحیح باتیں ہیں، صحیح معلومات ہیں، وہ ہسٹری کے وہ چیزیں ہیں جو صحیح چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جیسے نصارہ نے، جیسے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی حیثیت بنائی ہوئی ہے، وہ نہیں، یہ حقیقت ہے جو یہاں پہ بیان کیا ہے. اور فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے یہاں ایسے جیسے آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر کے کن فیکون ہوا، تو اسے ایسی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. الحق من ربک فلا تکونن من المترین، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے آ گیا، اس میں شک کرنے والے نہ بنو. اور پھر فرمایا کہ اتنا کچھ واضح ہونے کے باوجود بھی یہ نصارہ کے لوگ نہیں مانتے ہیں، تو آؤ انہیں، آ جاؤ انہیں، کہو کہ آؤ میدان میں آ جاؤ، تم بھی اپنے اہل و عیال لے کے آ جاؤ، میں بھی اپنے گھرانے کو لے کے نکلتا ہوں. اور پھر رب کے سامنے مباہلہ کرتے ہیں، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین ان هذا لهو القصص الحق. یہ آیات نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کے وفد کو مباہلہ کا دعوت دی، انہوں نے مباہلہ سے ڈر گئے اور جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے تھے، اسلام پھر بھی نہیں لائے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب سے کہہ دو کہ آؤ ایک چیز کو تو مان لو، آؤ ایک ایسے کلمہ پہ جمع ہو جاتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر کا ہے. قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان جو ایک مشترکہ چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو قانون سازی، یعنی قانون سازی کی اپنی مرضی کی طرف سے نہیں بنانا شروع کر دیں گے. کسی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله،
اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بنائیں گے، ایک دوسرے کو معبود نہیں بنائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر یہ پھر بھی ان تمام چیزوں سے پھر جائیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں. فرمایا کہ اے اہل کتاب، آگے ایک شخصیت کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. یہود و نصارہ میں ایک بات تھی کہ یہود بھی کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے، عیسائی بھی کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے، وہ تو تورات انجیل سے پہلے آئے تھے، وہ تو اس سب کچھ سے پہلے ہیں یہود و نصارہ سے. اور پھر فرمایا ما کان ابراہیم و یہودین ولا نصرانین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ ولکن کان حنیفا مسلما، وہ سچے مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. ان اول الناس بی ابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی، ابراہیم علیہ السلام کے قریبی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کا دوست ہے. اور آگے نصیحت کرتے ہوئے اب خطاب متوجہ ہے ایمان والوں کی طرف کہ اے ایمان والوں، یہ اہل کتاب کے ایسے لوگ ہیں جو تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اور تمہیں جو ہے جب تک یہ لوگ تمہیں اپنے دین میں داخل نہ کر لیں اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے ہیں یہ لوگ. اور پھر ان کو بھی کہا کہ کیوں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو اے اہل کتاب، جب تم جانتے بھی ہو تو کیوں کفر کرتے ہو، کیوں حق اور باطل کو آپس میں مکس کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو اور تم جانتے ہو. اور اہل کتاب کی یا یہود کی ایک سازش بھی تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے اگرچہ خطاب عیسائیوں کو ہے لیکن ضمناً یہود کو بھی شرارتوں کا ذکر کر دیا کہ دن کے شروع میں مسلمان ہو جاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ، تاکہ یہ جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں وہ یہ کہیں کہ یار یہ یہود لوگ تو بڑے عالم تھے، یہ تو آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں، یہ اگر مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے تو لہٰذا اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے. یہ شکو شبہات پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اہل کتاب نے ایسا ہی کیا، ایسا ہی کرنا چاہا. اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى أَن يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اصل میں تمہارے ساتھ حسد کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول ادھر کیوں آ گیا، یہ ہمارے درمیان آنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل والا ہے. یہ کہاں سے بات آ گئی کہ جی ہمارے پاس رسول نہیں آیا تو ہم مانیں گے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ ایک چیز بیان فرمائی ہے کہ اہل کتاب سب ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ انہیں جو ہے آپ امانت اور دیانتداری میں دیکھیں تو خزانے بھی ان کے سامنے رکھ دیں تو اس میں بھی امانت اور دیانتداری کریں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ایک دینار یا ایک درہم بھی دو، ایک دینار بھی دو گے تو اس میں بھی دھوکہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ نے فرمایا کہ بلا من اوفا بعہدی واتقا فان اللہ یحب المتقین، جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتا ہے اللہ ایسے متقین کے ساتھ جو ہے وہ محبت رکھتا ہے. جو لوگ اللہ کے وعدوں کو بیچ کر اور اپنی قسموں کو بیچ کر دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ہی اللہ انہیں مہلت دے گا، نہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اور اہل کتاب کی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی غلط باتوں کو الٹ پلٹ کر کے مکس کر کے بڑے ملما سازی کر کے جو ہے وہ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَيَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ، فرمایا وہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں.
اور وہ جانتے بھی ہوتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں, ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. وہ لوگوں, اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی, انہیں مقام اور مرتبہ دیا, اور اللہ تعالیٰ جب کسی رسول کو کتاب اور حکمت اور نبوت دیتا ہے پھر وہ لوگوں کو یہ کیسے کہہ سکتا ہے, پھر وہ لوگوں کو یہ جو ہے کس طرح کوئی بشر کہہ سکتا ہے کہ کونو عباد اللی من دون اللہ, کہ اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول ہمیشہ یہ کہتے ہیں, کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. وہ لوگوں, ربانی بنو, رب کی طرف جھکنے والے بنو. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, تو کوئی نبی اس طرح کر کے نہیں کہہ سکتا. نبی ہمیشہ جو ہے وہ رب کی طرف دعوت دیتا ہے, یہ ہے اس آیت کا خلاصہ. اور نہ ہی نبی تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں کو معبود بناؤ, نبیوں کو معبود بناؤ. نہیں, ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون, تمہیں اسلام لانے کے بعد وہ کفر کی کس طرح کر کے حکم دے سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وعدے کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ تو تمام انسانوں سے لیا تھا, انسانوں سے لیا تھا کہ الست بربکم, میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تمام انسانوں کی روحوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو تمام انسانوں کی روحوں سے ایک وعدہ لیا گیا تھا کہ کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں. سب نے اقرار کیا ہوا ہے کہ جی ہاں تو ہمارا رب ہے. جیسے ہم بچپن کی چیزیں بھول جاتے ہیں, ایسے ہی ہم اس وعدے کو بھول چکے ہوئے ہیں. اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے تو اللہ نے پیغمبر بھیجے, سب کچھ بھیجا کہ ہمیں وہ وعدہ یاد آ جائے. ایسی ایک وعدہ اللہ نے نبیوں سے لیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, کہ اے میرے انبیاء, یہ جو تمہیں کتاب و حکمت دی ہے اس کی وجہ سے, اس وجہ سے تم سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں اگر میرا وہ رسول آ گیا جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہیں دیا گیا ہے, تو تم اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. اور تمام رسولوں نے اس کا اقرار کیا تھا. ثم اقررتم واخذتم على ذلك مصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو اللہ نے تمام انبیاء سے بھی لی تھی. یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ یہ وعدہ تو تمام انبیاء, یعنی گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ ان کے بعد رسول نے آنا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری جو ہے وہ دے گئے تھے. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الخاسرون. اور آگے اللہ نے فرمایا, افغیر دین اللہ یبغون, کیا اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور دین چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وَلَهُ أَسْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا, زمین و آسمان کی ہر چیز اس اللہ کے آگے جھکنے والی ہے, اسی کی طرف تم لوٹ کے جانا, اسی کی طرف ہر چیزیں لوٹ کے جانا ہے. کیا ہر چیز اللہ کے آگے جھکنے والی ہے تو تم اس اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہو؟ نہیں, ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو, بلکہ یہ کہو, قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط, کہ تم یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور جو اللہ نے نازل کیا ہماری طرف, اور جو اللہ نازل کیا ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد کی طرف, اور جو موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور تمام نبی دیے گئے, ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں, کوئی فرق نہیں کرتے ہیں, اور ہم جو ہیں اس اللہ کے لیے مسلمان ہیں. یہ کہنا چاہیے, یہ تم کہو, اور یہ ہے ایمان کا جز کہ انسان جو ہے اللہ کی تمام, اللہ کے تمام احکامات کی تصدیق کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ لائے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے پہلے انبیاء اور پیغمبروں پہ نازل کیا ہے اس کو بھی برحق مانتے ہیں کہ اللہ نے یقیناً حق کے ساتھ ان پہ نازل فرمایا تھا. اور اللہ نے فرمایا, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. وہ لوگو, جو انسان اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کے آئے گا تو وہ ہرگز ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا, اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والے ہوں گے.
آخرت میں وہ خسارہ پانے والے ہوں گے جو اللہ کے دین اسلام جو ہے اللہ نے اس دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لائے گا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ یہ کافر لوگ جو پہلے اپنے رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چیزوں کو ماننے کے بعد پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے رسول کے ساتھ کفر کیا اور واضح دلائل آ کے نہیں مان رہے ہیں، تو اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اولئک جزاء من علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ہاں جو لوگ توبہ کر لیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جو توبہ کر لیں اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر لیں اور کفر کی حالت میں کفر میں بڑھتے جائیں تو اللہ ان کی توبہ کبھی نہیں قبول کرتا ہے، اور یہی لوگ جو ہے گمراہ ہوں گے۔ اور جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے تو فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولا افتدا به، تو ایسے لوگ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، جو لوگ کفر کی حالت میں فوت ہو گئے، تو قیامت والے دن اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے زمین کے بھراؤ کی بقدر بھی خزانے دیں گے، زمین کے بھراؤ کے بقدر بھی فدیہ دے کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہیں تو فلن یقبل من احدہم، وہ ہرگز ان میں سے کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من الناصرین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور کوئی ان کا مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ تمام آیات اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے لیے خطاب فرمایا ہے اور نصارہ کو دعوت دی اس انداز سے کہ اللہ نے اپنی توحید کا بیان فرمایا اور پھر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کو جو کچھ دیا گیا تھا ان کے احکامات کا تذکرہ فرمایا، اور ان احکامات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو قابل قبول دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اور لوگو، انسان اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان خرچ کرتا رہتا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن حقیقی نیکی کو انسان اس وقت پہنچتا ہے جب انسان اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرے جو اسے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنے وہ چیز اتار کر جو ہے وہ پھینک دے جو اس کے گلے میں ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان جس دنیا کے مال کو زیادہ پسند کرتا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اس آیت کے نزول پہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ معروف اور مشہور واقعہ ہے، معروف اور مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جب یہ آیات جو ہے وہ نازل فرمائی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ میرے مال میں سے یہ جو بیرحا کا جنگ باغ ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن، یہ تو بہت ہی عمدہ مال ہے، یہ تو بہت ہی عمدہ مال ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے وہ والا باغ اپنے رشتہ داروں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کی حقیقت کو اس وقت پہنچ سکتے ہو جب تم اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ سب کچھ کو جانتا ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل پہ ہر طرح کے کھانے جو ہے وہ حلال تھے۔
کچھ ایسی چیزیں بنی اسرائیل نے اپنے اوپر خود بخود حرام کر لی تھی جو اللہ نے ان کے اوپر حرام نہیں کی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کی تھی. اور ان سے پوچھو قل فأتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین, لاؤ تورات اس کو پڑھ کے سناؤ, کہاں ہیں یہ چیزیں جو تم نے اپنے اوپر جو ہے وہ خود بخود حرام کر لی ہیں. فرمایا کہ تم یہ کہو قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم ان کی طرح مت اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اتہام یا بہتان یا اپنی طرف سے جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کے اوپر کچھ اپنی طرف سے بنا کر منسوب نہ کیا کرو, بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے, ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو کہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا ورحمۃ للعالمین, سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بطور عبادت کے رکھا گیا بنایا گیا وہ اللہ کا وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے, مبارک ہے, ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے. اللہ کا سب سے پہلا گھر جو ہے یہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن بنیادوں پہ اسے کھڑا کیا تھا وہ بنیادیں جو ہیں یعنی ان بنیادوں پہ کھڑا کیا تھا جو پہلے سے بنی ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلے اسی گھر کی تعمیر کی گئی تھی. فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم, اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں, مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا, اور جو بھی کوئی اس گھر میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں ہوتا ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے, لیکن کن پر؟ من استطاع الیہ سبیلا, جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہوں. جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہیں تو یاد رکھ لو کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے. جو انسان استطاعت رکھتا ہے زندگی میں ایک بار بیت اللہ کی حج کرنا اس پہ فرض ہے. اسلامی ارکان میں سے پانچواں رکن جو ہے وہ حج کرنا ہے. ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین, اور جو کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام عالمین سے بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور آگے اللہ نے پھر اہل کتاب کو مخاطب فرمایا ہے قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تفعلون, وہ کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سب چیزیں دیکھ رہا ہے, سب جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء, او اہل کتاب کیوں ایمان لانے والوں کے آگے رکاوٹ بنتے ہو؟ کیوں ٹیڑھ پن جو ہے وہ اختیار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اور ایمان والوں کو خطاب یہ ہے کہ اے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین, کہ اے ایمان والو اگر تم ان کے کچھ چیزوں پہ عمل کرو گے تو یہ تمہیں پورا کا پورا جو ہے دین سے نکال دیں گے اور تمہیں کفر کی حالت تک پہنچا دیں گے. اور یاد رکھو کیف تکفرون باللہ وانتم تتلا علیکم آیات اللہ, وہ لوگوں کس طرح کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے اوپر رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں, تمہارے درمیان اس کا رسول ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, جو انسان مضبوطی سے اللہ تعالی کی طرف آ کے تھامتا ہے, پکڑتا ہے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑتا ہے, اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دی جائے گی. اور آگے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں موت جو ہے وہ ایمان اور اسلام کی حالت میں ہی آنی چاہیے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یہ اللہ تعالی نے جو فرمایا تھا کہ اتق اللہ حق تقاتی, جس طرح کے تقوی کرنے کا حق ہے, یہ جو ہے اس حکم کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا فتق اللہ مستطعتم, جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا کرو. ظاہر حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا, حق ادا کرنا
یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن جتنی انسان کی طاقت ہے اتنا تو کر سکتا ہے نا. اور اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، یہ سب کچھ حبل اللہ ہیں، اللہ کی رسی ہیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اختلاف نہ کرو. اور وہ وقت یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے. ایک وقت ایسا بھی تھا، یعنی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے، تم آپس میں دشمن تھے اور اللہ نے تمہیں ایک کر دیا ہے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ایک وقت ایسا تھا کہ تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، کہ تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ سب آیات اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم جو ہے وہ ہدایت پا سکو. اور اللہ نے فرمایا تمہارے درمیان ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام لائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ چیز عطا فرمائے. ہماری جو مسلمان حکومتیں ہیں، جو اسلامی نام یا دعویٰ کرتے ہیں، وہ یعنی ایک جس طرح کر کے ان کی یہ والا جو ہے نظام قائم کرتے ہیں کہ جی یہ والی منسٹری اس کام کے لیے ہے، یہ ادارہ اس کے لیے ہے، یہ تعلیمی ادارہ ہے، یہ صنعتی ادارہ ہے، یہ فلاں ادارہ ہے. ایک ایسا ادارہ مختص کرنا چاہیے کہ یہ والا ادارہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے. ایک ایسا محکمہ بنانا چاہیے، ولتکم منکم امتن، یہ اس آیت کا تقاضا ہے. ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر، ایک امت تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جن کی ڈیوٹی، جن کا کام، جن کی جاب، جن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کریں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ لوگ یقیناً کامیاب ہونے والے ہوں گے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور ان اہل کتاب کی طرح مت ہو جاؤ کہ آیات آنے کے بعد بھی اختلاف کرنے لگ جائیں. واضح آیات آنے کے بعد بھی اختلاف کریں، ان کی طرح نہ ہو جاؤ. اس دن کو یاد کرو کہ جس دن کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور کچھ سفید ہو جائیں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، جن لوگوں کے چہرے اس دن سیاہ ہو رہے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے. اکفرتم بعد ایمانکم، جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، انہیں کہا جائے گا او عذاب کو چکھو اپنے کفر کی وجہ سے. اور جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جن لوگوں کے چہرے سفید ہو رہے ہوں گے، ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت میں ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات جو حق کے ساتھ تمہارے اوپر بیان کی جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ عالمین پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے ملکیت ہے، ہر چیز نے اسی کی طرف لوٹ کر جو ہے وہ جانا ہے. یہ ہیں احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دیے ہیں، جن آیات میں خطاب نصارہ کو، عیسائیوں کو بھی تھا اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کو بھی تھا. یہ آیات کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بھی چند حالات پہ تبصرہ فرمایا ہے، جنگ بدر اور جنگ احد پہ بھی تبصرہ فرمایا ہے. یہ سورت آل عمران کا بقیہ حصہ جو ہے انشاءاللہ آئندہ کلاس میں آئے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو ہے ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ سورت آل عمران کی آیت نمبر 110 سے جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا. جزاکم اللہ احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.